ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کی بعض اہم تبدیلیوں پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات۔
لبنان اور تیونس میں مغرب کی مداخلتوں کی بابت ایران کا انتباہ۔ غزہ استقامت کا مظہر کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کا جائزہ۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ایجنڈے کے بعد قاف لیگ کا ایجنڈا۔ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر کی اتحاد اسلامی پر تاکید۔ لبنان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ _ نگاہ @sahartv.ir۔
ناظرین ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے تیونس اور لبنان میں مغربی ملکوں کی مداخلت کی بابت خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں اسلامی ملکوں کے عوام کو خود اپنی تقدیر اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ یہ دونوں ہی ممالک اس وقت انتہائی حساس اور نازک سیاسی حالات سے گزر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے صوبہ یزد کے عوامی اجتماع سے خطاب میں مغربی حکومتوں کو لبنان اور تیونس کے داخلی امور میں مداخلت کی بابت خبردار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ لبنانی عوام کی استقامت نے صہیونی حکام کا سارا زوم مٹی میں ملا دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لبنانی عوام کے اتحاد، وقار، سربلندی اور استقامت و پائیداری سے چراغ پا ہے اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ صدر احمدی نژاد نے صہیونی حکومت، امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی ریشہ دوانیاں ختم کرو اور لبنانی عوام کو خود فیصلہ کرنے اور اپنے مسائل اپنے طور پر حل کرنے کا موقع دو۔ صدر مملکت نے اسی طرح تیونس کے سیاسی حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک اور اغیار کو تیونس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ فریب دہی اور تشہیراتی اور نفسیاتی حربوں سے وہ دوبارہ پہلے والے حالات تیونس پر مسلط کرنے اور ملت تیونس کو اس کے مسلمہ حقوق سے محروم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لبنان اور تیونس دونوں اسلامی ممالک ہیں جو بالترتیب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں واقع ہیں۔ یہ دونوں ممالک اس وقت انتہائی حساس اور نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے امریکی اور یورپی حامی حلقے لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے ذمہ داروں کو سزا دلانے کے نام پر عالمی ٹریبونل کی تشکیل کی آڑ میں درحقیقت لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک، خاص طور پر حزب اللہ پر وار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسرائیل کی حامی یورپی حکومتوں اور امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ سن 2006 میں اسرائیل 33 روزہ جارحیت کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا، اسے عالمی اداروں میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ رفیق حریری قتل کیس کا عالمی ٹریبونل در حقیقت اسرائیل اور اس کے مغربی حامیوں کے لیے ایک ہتھکنڈا ہے، جس کے ذریعے وہ لبنان میں بحران پیدا کر کے اسلامی مزاحمتی تحریک کو ملک کے سیاسی پلیٹ فارم سے پوری طرح ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 33 روزہ اسرائیلی جارحیت کے دوران اسلامی مزاحمتی تحریک نے انتہائی شجاعانہ اور ماہرانہ استقامت کا مظاہرہ کیا اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جدید ترین اسلحے سے لیس اسرائیلی فوج کو ڈھیر کر دیا۔ اس وقت بھی اسلامی مزاحمتی تحریک انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اور عوامی حمایت کے ذریعے امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں کی سازشوں کا سامنا کر رہی ہے جو رفیق حریری قتل کیس کے عالمی ٹریبونل کی آڑ میں کی جا رہی ہیں۔ شمالی افریقہ کا اسلامی ملک تیونس بھی سن 1956 کے بعد سے اب تک کے انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک میں نصف صدی کی آمرانہ حکومتوں کے بعد ایک واقعہ خاکستر میں دبی چنگاری کی مانند ابھرا ہے۔ بے روزگاری اور حکومتی اہلکاروں کی زیادتیوں سے پریشان ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے خود سوزی کر لی، جس کے بعد پورے ملک میں ہنگامے اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ مظاہرے اور ہنگامے اتنے وسیع ہو گئے اور حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ صدر زین العابدین بن علی کی 23 سالہ آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا۔ دریاسنا مغربی حکومتوں نے اچانک پیترا بدلتے ہوئے بن علی حکومت پر تنقیدیں کرنا شروع کر دی، گویا انہیں اب جا کر کہیں زین العابدین بن علی کی آمرانہ حکومت کی حقیقت کا علم ہوا ہو۔ تیونس میں بن علی کی حکومت مغربی ممالک کے مفادات کی محافظ اور ان کے قابل اعتماد حلیف تصور کی جاتی تھی۔ جب سن 2004 میں بن علی نے امریکہ کا دورہ کیا تو وائٹ ہاؤس میں جونیئر بش نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی خاطر مدارت کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہیں امریکہ کا اہم اتحادی قرار دیا تھا۔ انہوں نے تیونس میں میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کر کے اس کی تعریف بھی کر ڈالی۔ فرانس کے صدر نکولا سرکوزی نے بھی سن 2008 میں یہی بیان دیا تھا۔ تیونس میں جب استبداد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی حد ہو گئی تو فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ تیونس میں پوری آزادی کا ماحول ہے۔ زین العابدین بن علی کی حکومت کے مظالم، امتیازی برتاؤ اور بدعنوانیوں کے خلاف ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی خود سوزی کے واقعے کے بعد ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے تو مغربی حکومتوں کو اندازہ ہو گیا کہ بن علی کا قصہ اب ختم ہونے والا ہے، اسی لیے انہوں نے یکبارگی زین العابدین بن علی کی حکومت کی مذمت شروع کر دی اور تیونس کے عوام کی حمایت کی باتیں کرنے لگے۔
ناظرین، اسی ہفتے تہران میں غزہ استقامت کا مظہر کے زیر عنوان ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں دنیا کے 30 سے زائد ملکوں کے دانشوروں اور مفکرین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی غاصبانہ کارروائیوں کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ ملاحظہ فرمائی ہمارا تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹی وی کے ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ عزت اللہ زرغامی نے غزہ جدوجہد کی علامت کے زیر عنوان سیمینار سے خطاب میں کہا کہ غزہ کا اہم واقعہ ان تمام حریت پسند اور باعزت انسانوں سے تعلق رکھتا ہے جو سربلندی و عظمت اور انسانیت کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں اور اپنی اس راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عزت اللہ زرغامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کا اہم واقعہ صرف غزہ کے شہریوں سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، کہا کہ ایرانی قوم کی راہ فلسطین اور غزہ کے شہریوں کی منزل کی سمت جاتی ہے۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج فلسطین انسانیت اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، کہا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسانیت، حریت، انسانی حقوق اور انسانی کرامت کا تحفظ کرتا ہے، اس کے دعوے کی سچائی فلسطین کے بارے میں اس کے رویے سے پرکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے رائے عامہ کو باخبر کرنے اور ان تک معلومات پہنچانے کو فلسطین کے سلسلے میں لوگوں پر عائد ہونے والے اہم فرائض میں شمار کیا اور کہا کہ غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے میں غزہ کے عوام کی قربانیوں کا عظیم مظاہرہ ہو رہا ہے اور سب کا فرض ہے کہ اس منظر کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے تاکہ اس مظلوم قوم کی مظلومیت کے مختلف پہلو واضح ہو سکیں۔ بنیاد شہید فاؤنڈیشن میں قائد انقلاب اسلامی کے نمائندے محمد حسین رحیمیان نے بھی سیمینار میں اپنی تقریر میں فلسطین کو پوری دنیا کے لیے باعث برکت سرزمین قرار دیا اور کہا کہ فلسطین کی برکت سے دنیا کے تمام حریت پسند متحد ہو گئے ہیں اور فلسطین مومن اور منافق کی پہچان کا معیار بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 اور 33 دنوں کی دو جنگوں نے صہیونی فوج کے ناقابل شکست ہونے کا تصور کو ختم کر دیا اور اسرائیل کی مکمل تباہی کی آدھی راہ ہی بچی ہے جو فلسطینی عوام کی جدوجہد کی وجہ سے جلد از جلد طے کر لی جائے گی۔ سیمینار میں اسلامی ثقافت اور رابطہ ادارے کے سربراہ محمد باقر خرمشاد نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ آج فلسطین نہ صرف یہ کہ اسلامی جدوجہد کی علامت ہے بلکہ انسانیت کی جدوجہد کا سمبل بھی ہے اور فلسطینیوں کے کاندھوں پر انسانی اقدار کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور لبنان کی جدوجہد وسیع تر ہو رہی ہے اور یہ عالم اسلام کو نجات سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ہی دیگر قوموں کو بھی بیدار کر رہی ہے۔ غزہ جدوجہد کی علامت کے زیر عنوان ایک روزہ بین الاقوامی سیمینار مختلف ملکوں کے دانشوروں کی شرکت سے تہران میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کے یرموک پناہ گزین کیمپ کے امام جمعہ، بوسنیا و فلسطین دوستی انجمن کے سربراہ، فلسطین و ایران دوستی انجمن کے سربراہ اور فلسطینی قوم کے دفاع کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے بھی تقریریں کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے غزہ کی 22 روزہ جنگ کے خاتمے اور صہیونی حکومت کی شرمناک شکست کے بعد اس فتح کی یاد میں 19 جنوری کو غزہ اور فلسطینی قوم کی جدوجہد کی علامت کا دن قرار دیا ہے۔
ناظرین، پاکستان میں مسلم لیگ نون کے بعد قاف لیگ نے بھی اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر کے خیالات۔
اصل میں جی، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال میں اس میں الزام لگایا جاتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ وہ ہے تو اپوزیشن کی جماعت اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن وہ حکومت کو ساتھ ملی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ وہ نہیں چاہتی کہ حکومت ختم ہو۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت کا ختم ہونے کا مطلب نظام کا ختم ہونا، اور نظام کا ختم ہونے کا مطلب یہ کہ جمہوریت کا ختم ہونا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی اپوزیشن کریں کہ ان کی جگہ کوئی فوج یا کوئی اور عناصر آ کے قبضہ کر لیں۔ ان کی اس نیک نیتی کہہ لیجیے یا اس بات کو کچھ لوگ کمزوری پر محمول کرتے رہے تھے، اور مسائل بہت بڑھ چکے تھے، 2.5-3 سال ہو گئے اور مسئلے ایک سے ایک بڑھتے، جن میں یہی مسئلے تھے، مہنگائی کا تھا، کرپشن کا تھا، بے روزگاری کا تھا، لوڈ شیڈنگ کا تھا، بلوچستان وغیرہ کے معاملہ تھے۔ تو انہوں نے آخر ان تمام مطالبات رکھ کے ایک نواز شریف جو کبھی کبھی سخت نوٹس دیا کرتے ہیں، اسی انداز میں انہوں نے نوٹس دیا تھا کہ یہ 3 دن کے اندر آپ ان کی ہاں یا نہ کہیں اور 45 دن کے لیے اندر امپلیمنٹ کریں۔ وزیر اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ یہ ایک ایجنڈا ایسا ہے جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اگری کرتی ہیں، جس کو نیشنل ایجنڈا بھی کہا جا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے مہنگائی ختم نہ کی جائے، کون کہتا ہے کرپشن ختم نہ کی جائے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ملک میں جو اگر کرپٹ لوگ کہیں اہم عہدوں پر فائز ہیں تو ان کو نہ ہٹایا جائے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو تمام پارٹیاں مانتی تھیں۔ ایسی صورت میں قاف لیگ نے بھی سوچا کہ وہ بھی ایک اپنا حصہ ڈالے اور وہ بھی کچھ کرے، چنانچہ انہوں نے بات کو 5 نکات میں سمیٹا اور سمیٹ کر اس کو پیش کیا، اور یہ کہنے کے لیے کہ اصل مسلم لیگ تو ہم ہیں اور اصل اپوزیشن ہم ہیں، نون والے تو حکومت سے ملے ہوئے ہیں، یہ 45 دن کا وقفہ دے رہے ہیں اور 45 دن کے بعد بھی کچھ نہیں کریں گے، ہم البتہ نیک نیت رکھتے ہیں، ہم یقیناً کچھ کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، بہت سے معاملوں پہ بات مانی جا رہی ہے، دونوں کمیٹیاں میٹنگ کر رہی ہیں، افہام و تفہیم سے کام لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ کرپٹ لوگوں کو جو اہم عہدوں پہ فائز ہیں، منسٹری پہ ہیں، ان کو ختم کیا جائے، وزارتیں کم کی جائیں، اور اس بات کی کوشش کی جائیے کہ کچھ اہم اداروں کے جو بورڈ اور گورنر ہیں وہ غیر جانبدار اور ایفیشنٹ لوگوں کو بنایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اگر اس پورے پروسیس میں چند چیزیں طے ہو جاتی ہیں 45 دن کے اندر اندر تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو بات ہوگی اور ملک کی سیاست کے لیے بھی اچھی صورتحال ہوگی۔ اس حوالے سے جس حوالے سے آپ نے بات کی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ خوشگوار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اسلامی بین الپارلیمانی یونین کے منشور میں اہم تبدیلیوں کی اطلاع دی ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی اسی ہفتے ابوظہبی میں منعقدہ اس یونین کے اجلاس میں شرکت کر کے وطن لوٹے ہیں۔ انہوں نے اجلاس کے بعض تفصیلات بھی بیان کی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی نے ابوظہبی میں اسلامی ملکوں کے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے اجلاس میں شرکت اور متحدہ عرب امارات کے اپنے 3 روزہ دورے سے واپسی پر تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ابوظہبی اجلاس اور اس کے فیصلوں اور نتائج کی وضاحت کی۔ علی لاریجانی نے بین الپارلیمانی یونین کے منشور کی اصلاح اور اس میں ترامیم کی خبر دی اور کہا کہ یہ ترامیم عالم اسلام میں بنیادی کام انجام دینے کی غرض سے رکن ممالک کی صلاحیتوں میں اضافے کی بنیاد پر انجام دی گئی ہیں۔ علی لاریجانی نے بدھ کے دن بھی اسلامی ملکوں کے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ہنگامی اجلاس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر بین الپارلیمانی یونین اقوام کی آواز بننا اور ملتوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی تو اسے اسلامی دنیا کے سیاسی اور اقتصادی امور کے مرکز کی حیثیت حاصل کرنا ہوگی۔ ابوظہبی میں اسلامی ملکوں کے بین الپارلیمانی یونین کا ہنگامی اجلاس اپنے نتائج کے اعتبار سے سابقہ اجلاسوں سے بالکل مختلف اجلاس شمار ہوتا ہے۔ لاری جانی نے اس اجلاس میں یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کو بین الپارلیمانی یونین سے کیا کیا توقعات وابستہ ہیں، اپنی تقریر کا زیادہ تر حصہ اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجوں اور مسائل کے علل و اسباب کی وضاحت سے مختص کیا۔ عراق، افغانستان، لبنان اور جنوبی سوڈان کے مسائل کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ سامراج نے اسلامی دنیا کو کمزور کرنے کے لیے طویل المیاد منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اسلامی دنیا کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل کا بھرپور انداز میں جائزہ لے اور اپنے فروعی مسائل میں الجھنے کے بجائے سامراج کی جانب سے تیار کی جانے والی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی کے بقول، عالم اسلام کو اپنے ارد گرد کے مسائل سے درس حاصل کرنا چاہیے اور باہمی اختلافات اور جھوٹی اور غاصب طاقتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ملت اسلامیہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی عزت اور وقار کا تحفظ کیا جا سکے۔ عالم اسلام کے درمیان اسلامی ملکوں کی بین الپارلیمانی یونین کے اقدامات کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی اقوام کے دل کی آواز ثابت ہوں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے علی لاریجانی نے ابوظہبی میں بلائے جانے والے اسلامی ملکوں کے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں بیان کیا اور کہا کہ یہ یونین امریکی اور صہیونی سازشوں کے مقابلے میں غزہ کے مظلوم فلسطینی اور ملت لبنان کے دفاع اور تیونس کے عوام کی آواز سننے کے ذریعے ملت اسلامیہ کے مطالبات پورے کرنے کے میدان میں کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی نے اسلامی ملکوں کی بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں اس یونین کے سیاسی توانائیوں اور صلاحیتوں کی ایک واضح تصویر پیش کر دی ہے اور اس کے مقام و مرتبے کو نمایاں کر دیا ہے، اور یہ چیز موجودہ حالات میں کہ جب ملت اسلامیہ کو کمزور کرنے پر مبنی سامراج کی خطرناک سازشیں ملت اسلامیہ کے خلاف سافٹ ویئر میں تبدیل ہو چکی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ موجودہ حالات میں مشترکہ اسلامی پارلیمان کو عالم اسلام کے سیاسی اور اقتصادی امور کا مرکز، اتحاد بین المسلمین کا سرچشمہ اور اسلامی ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ سمجھوتوں کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور اس یونین کو ہرگز گمراہ کن مسائل کے پیش کیے جانے کا پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیے، جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اس یونین کے اجلاس کے انعقاد سے قبل مسائی حمیدہ کمیٹی کی تشکیل کی تجویز کی صورت میں اس اجلاس میں پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی نے اسلامی ملکوں کی بین الپارلیمانی یونین کے ایجنڈے کے سلسلے میں دو ٹوک موقف اختیار کیا، اور اپنے اس دو ٹوک موقف کی وجہ سے وہ اس اجلاس کے انحرافی مسائل میں الجھ کر رہ جانے سے مانے ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اس مسئلے کی واضح مخالفت کی وجہ سے مسائی حمیدہ کمیٹی کی تشکیل کی متحدہ عرب امارات کی تجویز ابوظہبی اجلاس کے ایجنڈے سے نکال دی گئی، اور اس اجلاس میں رکن ممالک کی سنگین ذمہ داریوں کی بنیاد پر منشور کی تدوین اور اس کی اصلاح کی جانب قدم اٹھایا گیا۔
اور اب لبنان کی سیاسی صورتحال۔ ناظرین، لبنان میں حکومت سعد حریری کی قیادت میں جو چل رہی تھی گر چکی ہے، اور یہ ملک اس وقت انتہائی حساس اور نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا۔ جی
گلشن عباس نقوی صاحب، اس وقت لبنان کا سیاسی پلیٹ فارم کا جو خاکہ ہے کچھ اس طرح کا ہے، تعطل کی کیفیت ہے۔
جی،
اور ایک طرف حزب اللہ ہے، دوسری طرف 14 مارچ نامی اتحاد ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک روشنی ڈالیں کہ یہ کس نہج پر آگے بڑھ رہے ہیں حالات۔
جی ہاں، موجودہ صورتحال لبنان کی جو ہے، ایک طرف تو سیاسی بحران اس ملک میں پایا جاتا ہے اور اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کی حاکمیت اور اس کی اپنی سلامتی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس ملک کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بھی زیر سوال آ چکا ہے، اور وہ بھی خطرے سے اب باہر نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں، سلامتی کی جو صورتحال جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے ارد گرد حفاظتی جو اختیارات انتظامات ہیں ان میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی گئی ہے، کنٹینر وغیرہ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور وہاں کے جو ملازمین ہیں ان کی حتیٰ گاڑیاں اور کاریں وغیرہ تک جو ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یعنی وہاں کے حکام جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ لبنان جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس کو خطرہ لاحق ہے، اور ایک طرح کی خانہ جنگی آپ سمجھیے کہ اس کے دہانے تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ سیاسی بحران جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، ابھی تک سعد حریری کی حکومت گرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی نئے وزیراعظم اور نئی کابینہ کا نہ تو اعلان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نام جو ہیں، اگرچہ اپنا گروپ 8 جو ہے حزب اللہ وغیرہ اور نبی بری وغیرہ جو ہیں میشلون ان کی طرف سے عمر کرامی کا نام سامنے آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی مشاورت ہوگی اور اپنا جو میشل سلیمان جو صدر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کریں گے، مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم کے طور پہ کسی کو نامزد کیا جائے گا، لیکن تب تک سعد حریری کو ہی جو کہ پہلے وزیر اعظم تھے انہیں کو انہوں نے مامور کیا ہے کہ جب تک نئی حکومت اور نئی کابینہ نہیں بنتی، نیا وزیر اعظم جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، تو سعد حریری جو ہیں وہی کارگزار وزیر اعظم کے طور پر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سعد حریری کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور مغرب کی جانب ان کے جھکاؤ کی وجہ سے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی جو ناجائز پالیسیاں ہیں اور جو ان کے مذموم ارادے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے سامنے جھک جانا اور انہی کی بنائی ہوئی عدالت جو ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا بجائے اس کے کہ وہ چونکہ مسئلہ جو ہے جہاں سے کھڑا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ سعد حریری کے والد جو رفیق حریری لبنان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کو چونکہ وہ ایک بم دھماکے میں مارے گئے تھے سن 2005 میں
جی،
تو اس کے بعد سے ایک عدالت قائم کی گئی عالمی عدالت جس کے بارے میں 14 مارچ گروپ شروع سے کہتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے عالمی عدالت میں اٹھایا جانا چاہیے، جبکہ لبنان کے عوام جو ہیں اور لبنان کی ملت جو ہے اور وہاں کی اکثریت جو ہے اس کا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ اس مسئلے کو عالمی عدالت میں اٹھانے کے بجائے خود لبنان کے اندر ہی اٹھایا جائے، لبنان کی اپنی عدالت عالیہ جو ہے وہ یہ کام انجام دے سکتی ہے اور صحیح تحقیقات کر کے اصل جو قاتل ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے، لیکن سعد حریری نے ایک غلط پالیسی اپنائی اور لبنانی عوام کے اس مطالبے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے بنائی جانے والی عدالت کی طرف رجوع کیا اور بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو اپنی ملکی عدالت میں پیش کرتے، حالانکہ خود وزیر اعظم بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چونکہ وہ مغرب نواز ہیں امریکہ نواز ہیں تو انہی کی بنائی ہوئی عدالت سے رجوع کیا، تو اس کے بعد سے جو ان کے مخالفین ہیں ان وزراء نے 11 وزراء نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا جس کے بعد ان کو اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ انتہائی سنگین جی ہوتی جا رہی ہے۔
ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر پاکستان سے سیاسی تجزیہ نگار جناب قندیل عباس صاحب موجود ہیں۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم آپ کا۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
قندیل عباس صاحب، لبنان کی جو حکومت گری ہے ابھی حال میں، اس کے تشکیل پانے میں آپ کو یاد ہوگا کئی ہفتے اور مہینے لگ گئے تھے اور یہ بڑی مشکلوں سے تشکیل پائی تھی اور بہت مذاکراتی ایک طویل سلسلہ چلا تھا، اس کے بعد کہیں وجود میں آئی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی یہ حکومت، حتیٰ یہ جو مسئلہ ہے رفیق حریری قتل کیس کا، یہ ظاہر ہے ایک اختلافی مسئلہ تھا اور اس مسئلے پر بھی 8 مارچ اور 14 مارچ یہ جو دو اہم اتحاد ہیں وہاں پر دونوں کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور مذاکرات کا عمل ابھی آگے بڑھ رہا تھا، اس میں پیش رفت بھی ہو رہی تھی، اسی بیچ میں اچانک سعد حریری نے یہ موقف اختیار کیا کہ جس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اس عالمی عدالت کے سلسلے میں ان کا وہی موقف ہے جو مغربی ممالک چاہتے ہیں. اور اچانک حکومت گر گئی, تو جو حکومت اتنی مشکلوں سے تشکیل پائی تھی اور اتنے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی, اچانک اس کا اس طرح سے ختم ہو جانا, اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
یہ دیکھیں, ایک بات بالکل واضح ہے کہ بائی پولر سسٹم کے خاتمے کے بعد امریکہ نے دنیا کو یونی پولر ورلڈ بنانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے, اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ایک دہائی سے دنیا کے مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل میں امریکہ اور مغربی طاقتیں اپنے آپ میں انوالو کرتی ہیں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ مقامی سطح پر, علاقائی سطح پر حل ہونے کی بجائے امریکہ اور مغربی ممالک کی مرضی سے حل ہوں. انہی میں سے ایک مسئلہ لبنان کا ہے, جس یہ ایسا ملک ہے جہاں پر ایک طویل عرصے تک سیاسی بے چینی رہی, اور یہاں پر ایک سوشل سیٹ اپ جو تھا اور یہاں کا ایک ریلیجیس جو سیٹ اپ تھا وہ ایک طویل عرصے تک ڈسٹرب رہا, اور اس کی اگرچہ سب سے بڑی وجہ اسرائیل کی مداخلت تھی اس علاقے میں اور اس ملک میں, اور جو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ نے ایک لمبی جد و جہد کر کے اس ملک میں نہ صرف یہ کہ جنوبی لبنان کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرایا, بلکہ جو اندرونی سطح پر ایک سیاسی بے چینی تھی, حزب اللہ نے سیاسی دھارے کے اندر آ کر اس سیاسی بے چینی کو بھی ختم کیا اور ملک ایک بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہو گیا. ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی آزادانہ انداز میں ترقی کا سفر شروع ہوگا وہ مغربی طاقتیں اور امریکہ اس کو پسند نہیں کریں گے, خصوصاً اسرائیل جب پڑوس میں موجود ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ مغربی طاقتوں کو اور خاص طور پر امریکہ کو لبنان میں اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے, تو انہوں نے ایک ایسی گراؤنڈ تیار کی ہے جس کے تحت وہ دوبارہ اس ملک میں بدامنی پیدا کر سکیں. حزب اللہ نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے پوری کوشش یہ کی ہے آخری لمحوں تک کہ وہ حکومت کو, سعد حریری کو اور باقی جو مختلف گروپ تھے ان کو باور کرا سکیں کہ یہ لبنان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے, اس کو اندرونی سطح پر بے احسن طریق وہ حل کر سکتے ہیں اور اندرونی سطح پر مل بیٹھ کے حل کیا جائے, اور لبنان میں جو حزب اللہ کی اہمیت ہے اور طاقت ہے اس سے بھی وہ بخوبی آگاہ تھے کہ حزب اللہ کو اگر ناراض کیا جائے گا تو ملک بدامنی کا شکار ہو جائے گا. جیسے کہ 11 وزراء کے استعفے کے بعد ظاہر ہے کہ بالکل ان کے لیے کلیئر کٹ تھا کہ حکومت گر جائے گی, لیکن اگر اس حد تک ان کو جانا پڑا ہے حکومت کو کہ ان کو پتہ تھا کہ حکومت گر سکتی ہے, لیکن ایسے وقت میں وہ سعد حریری امریکہ میں بیٹھ کر جب مذاکرات کر رہے تھے تو حزب اللہ کو بالکل آخری چارے کے طور پر یہ اقدام کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی بدامنی کا اب خاتمہ ہو رہا تھا اور ایک سیاسی سفر ایک ایسے انداز میں شروع ہوا کہ یہاں ملک میں ایک امن و امان کی صورتحال تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لبنان میں یہ جو ایک سیاسی امن و امان کی صورتحال ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, اور لبنان کے مختلف جو گروپ ہیں ان کو مل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہوگا, اور اس میں حزب اللہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے.
قندیل عباس صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. بہت اچھا تبصرہ کیا حالات پہ. یہ ملک کے جو اس وقت کے حالات ہیں, حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے 11 وزراء نے استعفے دیے اور حکومت گر گئی. یہ آئین کی طرف سے ملا ہوا اختیار تھا جسے حزب اللہ نے استعمال کیا. حزب اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم سڑکوں پر بھی آ کر احتجاج کر سکتے تھے. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہم سڑکوں پر بھی آ کر مظاہرے کر سکتے تھے, لیکن ہم نے آئینی اقدام کیا اور ملک کو بدامنی سے بچائے رکھنے کے لیے ہم نے اپنا وہ حق استعمال کیا جو آئین نے ہمیں دیا ہے, اور ہمیں ریڈ لائن معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس تناظر میں حزب اللہ کی اپنی کوششیں, لیکن دوسری جانب سعد حریری کے جو اقدامات یا 14 مارچ گروپ میں جو شامل جماعتیں ان کے جو اقدامات ہیں, ان کو آپ مد نظر رکھیں اور لبنان کے مفادات کو، تو کیا تبصرہ کیجیے گا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سعد حریری جو ہیں ان کو بھی اپنا ان کا کوئی، اگرچہ ان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے یا اپنے گروپ جو ان کا ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان کی اپنی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سعد حریری کو اور ان کے 14 مارچ گروپ کو جو ہے وہ امریکہ، صہیونی حکومت اور یورپی ممالک جو ہیں وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ 14 مارچ گروپ جو ہے وہ امریکی، صہیونی اور مغربی ممالک کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 5-6 سال قبل امریکہ نے شام سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور شام کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو لبنان کی صورتحال ہے اس کا بھی، معاف کیجیے گا، اس کا بھی امریکہ کے اس اقدام کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق پایا جاتا ہے، اور یہ سازش اور یہ لبنان کے جو حالات اب ہوئے ہیں یہ سازش اسی وقت تیار کی جا چکی تھی۔ آپ ان 5-6 سالوں اگر پیچھے ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جنوبی لبنان میں شام کی افواج جو تھیں وہ موجود تھیں، اور امریکہ چاہتا یہ تھا کہ وہاں سے شام اپنی فوجیں نکالیں، اور اس کو یہ ایک بہانہ مل گیا، رفیق حریری قتل کا ایک بہانہ مل گیا۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رفیق حریری کے قتل کا الزام جو ہے وہ شام پر لگایا گیا تھا،
جی،
تو مراد ان کا مقصد یہ تھا کہ شام کو وہاں سے اپنا سفیر نکالیں اور عالمی سطح پر شام کو الگ تھلگ کر دیا جائے، اسے تنہائی کا شکار کر دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ نے وہاں سے اپنا سفیر نکالا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ جنوبی لبنان سے اپنے فوجی جو ہیں وہ واپس بلائیں۔ امریکہ یہ سمجھتا تھا اس وقت کہ اگر شام جو ہے وہ جنوبی لبنان سے اپنے فوجی واپس نکالتا ہے تو اس طرح حزب اللہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور پھر اس پہ وار کرنا اور اس پہ حملہ کرنا جو ہے، اور بقول نظام ان کے کہ ان کو ختم کرنا جو ہے حزب اللہ کو، وہ آسان ہو جائے گا۔
جی جی،
تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے شام نے اپنی فوجیں نکالیں اور اس کے بعد جو ہے صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر دیا،
جی،
اور حزب اللہ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ تو کلی طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بعد، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ 33 روزہ جنگ کی حزب اللہ نے، اور اس میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے جو ان کی توقع تھی اور جو امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ ہم حزب اللہ کو کمزور کر دیں گے، اس کے بالکل برخلاف ہوا کہ صہیونی حکومت کو اپنے وجود سے لے کر اس زمانے تک کی انتہائی ذلت آمیز شکست جو ہے وہ اٹھانی پڑی، اور حزب اللہ ایک انتہائی طاقتور تنظیم اور طاقتور جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے آئی، اور صہیونی حکومت کے بارے میں جو مشہور کیا گیا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے، تو اس کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم بھی اس 33 روزہ جنگ میں ٹوٹ گیا۔
جی،
تو آپ یہی دیکھیں کہ چونکہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ حزب اللہ کو کمزور کیا جائے، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ شام سے 5-6 سال پہلے جو ہے اپنا سفیر وہاں سے نکالا، پھر لبنان پر حملہ کیا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں، پہلے شام پر الزام لگایا، اس کے بعد خود سعد حریری نے شام سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا، شام جو ہے وہ رفیق حریری کے قتل میں ملوث نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، اور صہیونی حکومت جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے، وہ صرف ثابت ہو گیا کہ ناقابل شکست ہے بلکہ عملی طور پر بھی اس کو انتہائی ذلت میں شکست اٹھانی پڑی۔ تو اب امریکہ، صہیونی حکومت اور یورپی ممالک نے یہ سازش چلی ہے کہ فوجی میدان میں تو حزب اللہ کو وہ کمزور نہیں کر سکے ہیں، تو اب ایک عالمی عدالت جو ہے وہ تشکیل دے کر، ایک ڈرامائی عدالت جو ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لبنانیوں کے نزدیک، لبنانی قوم کے نزدیک، لبنانی قوم نے اسے عدالت کو ریجیکٹ کر دیا اور شروع سے کہہ دیا ہے کہ اب اس کا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال امریکہ اور صہیونی حکومت چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ حزب اللہ کو کمزور کیا جائے، مراد ان کی حزب اللہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ علاقے میں اسرائیل کے خلاف جو استقامت ہے اور جو اسرائیلی جو ناجائز اور تسلط پسندانہ جو پالیسیاں ہیں ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو استقامت ہے، اسلامی استقامت ہے، وہ اصل میں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے سارا یہ جو ہے عالمی عدالت کا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سعد حریری جو ہیں وہ بھی امریکی اور صہیونی حکومت کی اس سازش کا جو ہے وہ عملی طور پر ایک حصہ بن چکے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔ قندیل عباس صاحب۔
جی جی
جناب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لبنان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف 14 مارچ گروپ ہے، دوسری طرف 8 مارچ نامی اتحاد ہے، اور باہر سے دو طرح کی کوششیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک تو وہ جو ترکی، شام، سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک جو کوششیں کر رہے ہیں لبنان کے تعلق سے، اور دوسری طرف ہمیں امریکہ، فرانس اور اسرائیل کی کچھ کارروائیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس تناظر میں یعنی دو طرح کی کوششیں جاری ہیں، ظاہر امریکہ اور فرانس کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ مداخلت پسندانہ ہیں، حتیٰ امریکی سفیر کو اس سلسلے میں لبنانی وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا، اور دوسری طرف جو علاقے کے دوسرے ممالک ہیں جیسے ترکی، ایران اور شام اور سعودی عرب، ان کی کوششیں ہیں جو تعاون کی ہیں، اور ملک کے اندر 14 مارچ اور 8 مارچ نامی اتحاد ہیں۔ ان کوششوں اور ان حالات کے پیش نظر آگے کی تصویر کیا ہوگی؟
دیکھیے، جو سیاست کی مغرب کی جانب سے تعریف کی جاتی ہے وہ ہے اسٹرگل فار پاور، یعنی طاقت کے لیے جدوجہد کرنے کو وہ سیاست کہتے ہیں، اور اب اس اسٹرگل میں بعض اوقات جیسے کھیل کے میدان میں کھلاڑی کوشش کرتے ہیں اگر ریفری کی نظر بچا کر وہ فاؤل کر کے بھی گول کر سکیں تو وہ ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب پالیٹکس میں جب حقیقت کی دنیا میں آ کے پالیٹکس کرتے ہیں، یہاں پر بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ فاؤل پلے، فاؤل گیم کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ دونوں سائڈ کی ٹیمیں کس قدر مضبوط ہیں اور کس طرح ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں سیاست کے اندر۔ بنیادی طور پر اس وقت صورت حال یہ ہے ایک انٹرنیشنل اور ریجنل سیناریو میں کہ جو گلوبلائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس میں دنیا میں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کی خاص اہمیت ہے۔ اب ان نان اسٹیٹ ایکٹرز میں حزب اللہ بھی آتی ہے اور حماس بھی آتی ہے اور بہت سی دوسری تنظیمیں دنیا میں جو این جی اوز ہیں جو سیاست میں، ویلفیئر میں، پالیٹکس میں، ہر جگہ پر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بنیادی کام کرنے کی شرط یہ ہے کہ جب تک ان کے ایکٹیویٹیز انٹرنیشنل لا کے اندر رہتے ہیں تو ان کو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں لیا جاتا ہے، یعنی جائز ہوتی ہیں ان کی، ان کو قانونی مانا جاتا ہے۔ اب حزب اللہ واحد ایسی تنظیم ہے اور اس کے ساتھ حماس بھی جو ہیں تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ مسلح تنظیمیں تھیں، لیکن ان کو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کی جو موجودگی ہے وہ چونکہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور ایک واسط طاقت جو جس نے جنوبی لبنان پہ قبضہ کیا ہوا تھا یا فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، حماس اس کے خلاف لڑ رہی تھی اور حزب اللہ اسرائیل کے خلاف، ان کو قانونی حیثیت میں انٹرنیشنل لا میں کبھی ان کے خلاف کوئی ایسا ایویڈینس نہیں لا سکے جہاں جس کے تحت وہ انٹرنیشنل کورٹ میں حزب اللہ کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب حزب اللہ نے کامیاب جدوجہد کے نتیجے میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کا نکال کر اپنی سرزمین واپس حاصل کی تو یہ ایک بہت بڑی ہزیمت تھی، شرمندگی تھی اسرائیل کے لیے بھی اور اسرائیل کے سرپرستوں کے لیے بھی۔ اب اس صورتحال میں جو علاقائی ممالک تھے جن کا آپ نام بھی لے رہے ہیں جیسے ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ان کو حزب اللہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ علاقائی مسائل کو اگر علاقائی سطح پر حل کیا جائے تو وہ پورے علاقے کے مفاد میں رہے گا، اگر باہر سے طاقتیں آئیں گی اور یہاں پر آ کر وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ علاقے سے زیادہ اپنے مسائل کو اہمیت دیں گی، وہ اپنے مسائل کو اور اپنے مفادات کو اہمیت دیں گی اور اپنے مفادات کو پریفرنس پر رکھ کر علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اب جو موومنٹ علاقائی ممالک کی طرف سے چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریورٹی یہ ہے کہ مسائل کو علاقائی سطح پر حل کیا جائے. اگر حزب اللہ کو میں آنے کے باوجود کسی بھی بہانے سے, جیسے ابھی رفیق حریری کیس میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ دیکھیں الجزائر میں ایک دفعہ یہ کام ہو چکا ہے, ترکی میں یہ کام ہو چکا ہے, فلسطین میں یہ کام ہو چکا ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا, ایک مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر ان کو ایسی تنظیموں کو آنے نہیں دیا جائے گا, تو اس کا اثر نہ صرف ان ملکوں کے اندر ہوگا بلکہ اس سے پورا علاقہ متاثر ہوگا. جب پورا علاقہ متاثر ہوگا تو ظاہر ہے اس میں عالمی طاقتوں کے مفادات بھی اس زد میں آئیں گے. تو اس وقت حزب اللہ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے, دراصل وہ اس پورے لبنان کے خلاف سازش ہے بلکہ پورے علاقے کے خلاف سازش ہے, اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عالمی امن کے خلاف اس کو سازش سے صبر کیا جانا چاہیے. اور اگر عالمی امن کو بچانا ہے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور علاقے کو مڈل ایسٹ کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, تو پھر حزب اللہ کے خلاف ہونے والی سازش کو ضرور روکنا پڑے گا.
بہت شکریہ جناب آپ کا, بہت شکریہ. میرے خیال سے ہمارے پاس اب وقت بھی بہت کم رہ گیا, ایک منٹ کا وقت ہے گفتگو کے لیے. غیر ریاستی عناصر کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر قندی لباس صاحب. البتہ جہاں تک غیر ریاستی عناصر کی بات ہے, میرے خیال سے حزب اللہ اور حماس دونوں ہی چونکہ باقاعدہ حکومت میں شامل ہیں, پارلیمنٹ میں ان کی شراکت ہے, حماس کے پاس منتخب حکومت ہے, حزب اللہ کے پاس سیاسی نمائندگی ہے حکومت کے اندر, وزرا ہیں ان کی,
حکومت گر گئی
اس میں شامل ہے, ان کی وجہ سے حکومت گر گئی. جی تو یہ تو باقاعدہ حکومت میں شامل ہے اور ملک کو اور سیاسی پلیٹ فارم کو انہوں نے ایک خاص نہج دے رکھی ہے اور مضبوطی دے رکھی ہے, اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ان دونوں ہی, حماس بھی ہماری گفتگو البتہ آج حزب اللہ کے سلسلے میں, حزب اللہ نے جو مضبوطی دے رکھی ہے لبنان کو, وہ امید یہ ہے کہ آئندہ بھی موجودہ صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا, ہم یہی توقع کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت چونکہ بہت کم ہے ناظرین, آپ نے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. لبنان کا سیاسی پلیٹ فارم جس منظرنامے کو اس وقت پیش کر رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بس ہم یہ توقع کرنا چاہیں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اپنی پھر دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو پھر سے سازشوں سے نجات دلائے گا اور عوام کو ان کے مقاصد تک پہنچائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.